ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے۔ ریڈیو تہران نے اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، جسے آپ کی خدمت میں جمعہ 1 فروری سے پیر 10 فروری تک ہر روز پیش کیا جائے۔ سننا نہ بھولیے گا۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
نصر من اللہ فتح قریب،
مبارک ہو ایران کا انقلاب، اسلام پر اس سے آیا شباب،
نصرٌ من اللہ فتح قریب،
سامعین، ابھی آپ ہمارا عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی اعلان سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اب باز سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 بہمن، 28 رجب اور 29 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کی مسجد میں علماء کے دھرنا دیے جانے کے بعد معاشرے کے مختلف طبقوں نے علماء کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ دھرنا دینے والوں کی تعداد میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا، لہذا شاہ کی حکومت امام خمینی کو ایران واپسی کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے قائم شدہ کمیٹی کے افراد نے اعلان کیا کہ ایئر فرانس کے طیارے کو تہران کے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی ہے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی 12 بہمن کو صبح 9 بجے تہران پہنچیں گے۔ اس کمیٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امام خمینی کے فقید المثال استقبال کے لیے تیار رہیں۔ دوسری طرف تہران کا ہوائی اڈا کھل جانے کے بعد امریکہ کے فوجی طیاروں نے امریکیوں کو ایران سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رجب سن 1329 ہجری قمری کو قفقاز کے مشہور شاعر مرزا علی اکبر صابر کا انتقال ہوا۔ وہ طاہر زادہ کے نام سے معروف تھے اور سن 1278 ہجری قمری میں قفقاز کے جنوبی شہر شروان میں پیدا ہوئے۔ طاہر زادہ نے رسول خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی مدح میں اشعار کہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے اشعار میں غریبوں اور محروم اور پسماندہ لوگوں کے حالات بیان کرتے تھے اور اپنے دور کے لوگوں کے سماجی مسائل کو بہت اچھے طنزیہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ اٹھائیس رجب سن 1337 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقیہ آیت اللہ العظمیٰ محمد کاظم طباطبائی یزدی نے وفات پائی۔ وہ علامہ یزدی کے نام سے مشہور تھے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ تشریف لے گئے اور مرزا شیرازی جیسے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ دینی علوم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ علامہ تدریس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت اور خیراتی اور فلاحی مراکز، مساجد اور مدارس کے قیام میں بھی خاص دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی کتابوں میں عروۃ الوثقی اور بستان نیاز کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انتیس جنوری سن 1780 عیسوی کو برے صغیر کے پہلے اخبار کا اجرا ہوا۔ یہ اخبار ایک انگریز جیمز آکسٹس ہکی نے کلکتے سے جاری کیا۔ اس اخبار کا نام ہکس بنگال گزٹ یا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر تھا، لیکن عام طور سے بنگال گزٹ یا ہکس گزٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہندوستان کا پہلا اخبار تھا اور 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس اخبار میں نامہ نگاروں کے خطوط اور یورپ سے آئی ہوئی خبروں کا خلاصہ چھپتا تھا۔ اس اخبار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عام ملازمین سے لے کر گورنر جنرل تک سبھی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا اور ان کی نجی زندگی کے تاریک پہلو بے نقاب کیے۔ انتیس جنوری سن 1814 عیسوی کو آئیڈیالزم فلسفے کے بانیوں میں سے ایک یوہان گوتلب فیشتے کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نہایت اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی الہیات کالج میں داخلہ لے لیا اور رفتہ رفتہ علم الہیات میں مہارت حاصل کر لی۔ فیشتے سن 1809 عیسوی میں برلن یونیورسٹی کے پہلے چانسلر منتخب ہوئے اور وفات تک اس عہدے پر باقی رہے۔ اس جرمن فلسفی کی کتابوں میں سائنس میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق اور انسان کی سرنوشت کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انتیس جنوری سن 1926 عیسوی کو پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامع پنجاب سے ایم ایس سی کیا اور پھر 1952 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ کچھ عرصے وہ جامع پنجاب اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی پڑھاتے رہے، پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام 1975 عیسوی میں پہلی بار فزکس کے شعبے میں نوبل انعام کے لیے زیر غور آیا، تاہم یہ انعام انہیں 4 سال بعد 1979 میں ملا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو حکومت پاکستان نے بھی نشان امتیاز سے نوازا۔ سن 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 29 جنوری سن 1737 عیسوی کو برطانیہ کے انقلابی مصنف اور سیاستدان تھامس پین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ثانوی تعلیم کے بعد مختلف کام کیے لیکن کسی میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ وہ سن 1774 عیسوی میں امریکہ کی آزادی کی جنگوں سے ایک سال پہلے امریکہ چلے گئے اور وہاں تصنیف کا کام شروع کر دیا۔ ان کے رسالے عقل سلیم نے امریکی عوام اور رہنماؤں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور برطانیہ سے آزادی کے ان کے عزم و ارادے کو مضبوط تر کر دیا۔ تھامس پین نے اس کے بعد امریکہ میں بحران کے عنوان سے مقالے لکھے اور سب کو برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کی دعوت دی۔ امریکہ کی آزادی کے بعد تھامس پین برطانیہ واپس چلے گئے اور انقلاب فرانس کے دفاع میں کتاب حقوق انسان لکھی، لیکن ان کو ملک کا غدار قرار دے دیا گیا اور وہ فرانس جانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یورپ میں 15 سال رہنے کے بعد سن 1802 عیسوی میں پھر امریکہ چلے گئے، لیکن وہاں ان کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی اور ایک شدت پسند سیاستدان قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ تھامس پین سن 1809 میں غریب الوطنی اور نا امیدی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتیس جنوری سن 1963 عیسوی کو امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1874 میں پیدا ہوئے تھے۔ رابرٹ فراسٹ شروع میں اپنے والد کی طرح صحافت سے وابستہ ہوئے، لیکن دراصل ان کو شاعری سے گہری دلچسپی اور لگاؤ تھا۔ اسی لگاؤ کی وجہ سے انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہی اپنا پہلا شعری مجموعہ شائع کرایا۔ رابرٹ فراسٹ نے 4 بار ادبی ایوارڈ پولٹس حاصل کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی تمہیں غصہ آئے تو تم عفو احسان کے ذریعے اسے ختم کر دو، کیونکہ قیامت کے دن منادی آواز دے گا، جو کوئی پروردگار پر اجر رکھتا ہے اپنی جگہ سے کھڑا ہو تو صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے غصے کی حالت میں درگزر کیا ہوگا۔ تم نے یہ آیت نہیں سنی، جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر خدا کے اوپر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ شورا کی 40ویں آیت ہے۔ جی ہاں سامعین، اب سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس پروگرام کے بعد آپ سامعین خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پر ہوگا۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے اعلی نمونوں، پارسائی اور امانت داری کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ بلا شک و شبہ آپ کی سیرت اور حیات طیبہ سے آگاہی و واقفیت ہم سبھی کے لیے مفید ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ پسند فرمائیں گے۔ سامعین، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اہم پہلوؤں اور اعلیٰ خصوصیات میں سے ایک آپ کا عبادت کا شوق و ذوق اور خداوند کریم سے راز و نیاز کا اہتمام کرنا تھا۔ آپ کا سب سے زیادہ لذت بخش کام خالق یکتا اور عالم ہستی کے عالم و دانا سے انس و عشق کا رابطہ برقرار کرنا تھا۔ آپ کی سیرت طیبہ کا جائزہ لینے سے آپ کی عبادت کی منزلت کو کسی حد تک درک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تھا تو آپ اپنے بستر سے اٹھ جاتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور گھر کے گوشے میں عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے تھے اور اپنے خالق سے راز و نیاز کے دوران بہت گریہ کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے نصف شب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گھر کے گوشے میں نماز کے لیے کھڑے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار سے مصروف دعا ہیں۔ فرماتے ہیں، پروردگارہ، جو کچھ نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان کو مجھ سے سلب اور میرے دشمنوں کو خوشحال نہ کر، اور جن بلاؤں سے تو نے مجھے نجات دی ہے دوبارہ ان میں گرفتار نہ کرنا۔ میرے مالک، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پر نہ چھوڑ دینا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ دعاؤں کے یہ کلمات سن کر میں نے پیغمبر خدا سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو مقام مغفرت پر پہلے ہی سے فائز ہیں، پھر آپ یہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خدا سے بے نیاز ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو مچھلی کے شکم میں قید ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا نماز پر کسی دوسری چیز کو فوقیت اور ترجیح نہیں دیتے تھے، اور جب وقت نماز ہو جاتا تھا اس وقت اہل و عیال، دوست اور آشنا کسی کو بھی نماز سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے تھے۔ رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ تنہا اور فرادا نماز پڑھتے تھے تو آپ کا رکوع اور سجدہ طولانی ہوتا تھا، لیکن جماعت کی نماز میں رکوع و سجود مختصر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو، جنہیں امامت جماعت کے لیے متعین فرمایا تھا، یہ تاکید فرمائی کہ جب نماز جماعت پڑھو تو سورہ حمد کے بعد چھوٹا سورہ پڑھو اور نماز جماعت کو طولانی نہ کرو۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رسول اکرم کے شوق نماز و عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اس قدر نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اے خدا کے رسول، آپ کیوں اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا ماضی، حال اور مستقبل ہر دور ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہے اور آپ مغفرت کے درجے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اکرم کے زہد و تقوی اور دنیا سے بے اعتنائی کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیاوی دولت و ثروت سے آپ کو کوئی لگاؤ اور دلچسپی نہیں تھی۔ دنیا کے حلال نعمتوں سے معمولی سے استفادے پر اکتفا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اپنی جوتی اور لباس میں خود پیوند لگاتے تھے اور دنیا کی چمک دمک سے دور رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی کر کے بے شمار دولت و ثروت حاصل ہوئی، لیکن آپ ایسے انسان نہیں تھے کہ دولت و ثروت جمع کرتے، بلکہ آپ کو جو کچھ ملتا تھا اسے راہ خدا میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مشکلات کو دور کرنے اور بے قصوں اور بے نواؤں کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس طرح پیغمبر خدا نے حقیقی اور کارآمد زہد و پارسائی کا نمونہ پیش کر دیا۔ آپ کا زہد و تقویٰ مجبور انسانوں کے جیسا نہیں تھا، بلکہ ان تونگروں جیسا تھا جو حلال راستوں سے روزی حاصل کرتے ہیں اور مال حاصل کرنے کے بعد بقدر ضرورت لے کر بقیہ مال سے ذرہ برابر اپنی رغبت کا اظہار نہیں کرتے۔ سامن، حقیقی زہد و پارسائی ایمان کے مدارج و مراتب میں سے ایک ایسا درجہ اور مرتبہ ہے جو انسان کے علم و آگہی اور اراد و اختیار کے ذریعے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو وسائل و امکانات سے محرومی کے باعث مجبوراً زہد و پارسائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تاریخ ثمر کے شاہد ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قسم کی دنیاوی لذتوں اور مادی نعمتوں سے استفادے کے سارے امکانات فراہم تھے۔ قریش کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے دنیا کی خوبصورت ترین اور قیمتی ترین چیزیں انہیں فراہم کرنے پر آمادہ تھے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل بے رغبتی کے ساتھ تمام دنیاوی اور مادی چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور دنیا کی جانب بے توجہی اور زہد و پارسائی کے زیور سے اپنے نفس کو آراستہ کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے کسی بھی لمحے میں یاد و ذکر و خدا سے غافل نہیں تھے۔ رسول اکرم اس مقصد سے کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے کہ اس کا فائدہ اور نفع خود ان کو پہنچے، بلکہ آپ کی ساری کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کی جد و جہد کا ماحصل امت اسلامیہ کے ہر فرد کے فائدے میں ہو۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اے محمد، آپ کا پروردگار آپ پر سلام کے بعد فرماتا ہے، اگر آپ چاہیں تو مکہ کے بیابان کو ہم سونے سے بھر دیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، میرے مالک، میں تجھ سے اس امر کا خواہاں ہوں کہ ایک روز میں شکم سیر رہوں اور اس پر تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور ایک روز فاقہ کروں اور بھوکا رہوں تاکہ تجھ سے روزی کی دعا کروں۔ رسول خدا کا یہ کلام بارگاہ خدا میں آپ کی مخلصانہ اور حقیقی بندگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد و تقویٰ، دنیا کی جانب سے بے توجہی اور سادہ زندگی بسر کرنے کے بارے میں بھی متعدد روایات بیان کی گئی ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک روز حضرت علیہ علیہ السلام کو 12 درہم دیا اور فرمایا کہ ہمارے پہننے کے لیے لباس خرید کر لے آؤ۔ حضرت علیہ علیہ السلام بازار گئے اور 12 درہم کا لباس خرید کر خدمت پیغمبر میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے سستا اور معمولی لباس میرے لیے زیادہ مناسب ہے، اگر دکاندار واپس لینے پر راضی ہو جائے تو اس کپڑے کو واپس کر دو۔ حضرت علیہ علیہ السلام نے دکاندار کو کپڑے لوٹائے اور 12 درہم واپس لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس مرتبہ رسول اکرم حضرت علی کے ہمراہ بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کنیز نے کہا کہ 4 درہم سودا خریدنے کے لیے مجھے گھر سے ملے تھے جو کہیں کھو گئے، اب مجھے خالی ہاتھ گھر جانے میں ڈر لگ رہا ہے۔ رسول خدا نے اس 12 درہم میں سے 4 درہم اس کنیز کو دے دیے اور حضرت علی کے ہمراہ بازار پہنچے اور 4 درہم میں ایک معمولی لباس خریدا۔ بازار سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں ایک مفلس و نادار شخص جس کے تن پر لباس بھی نہیں تھا نظر آیا۔ رسول اللہ نے وہ لباس اس کو دے دیا اور دوبارہ بازار تشریف لے گئے اور باقی بچے ہوئے 4 درہم سے دوسرا لباس خریدا اور بازار سے واپس لوٹے۔ راستے میں پھر وہی کنیز نظر آئی جو بہت ہی پریشان و مضطرب تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مجھے گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں گھر جاؤں تو مجھے میرا آقا ڈانٹے گا، مارے گا۔ یہ سن کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنیز کا ہمراہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ صاحب خانہ نے آپ کے احترام میں اس کنیز کو بخش دیا اور راہ خدا میں آزاد بھی کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، کتنے بابرکت تھے وہ 12 درہم کہ 2 بے لباسوں کو کپڑے پہنا دیے اور ایک کنیز کو بھی آزاد کرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کی حفاظت اور امانت کو اس کے مالک کو واپس لوٹانے کے مسئلے میں بہت زیادہ حساس تھے، حتیٰ آپ کفار و مشرکین کے ساتھ بھی امانت داری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اعلان رسالت کے بعد بھی آپ کے دشمنوں کو بھی آپ پر اس قدر اطمینان تھا کہ اپنی قیمتی ترین اشیاء اور جواہرات آپ کے پاس بطور امانت رکھتے تھے، اور رسول خدا کی امانت داری میں کبھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جب پیغمبر اکرم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کو مکہ میں کچھ دنوں رہنے اور لوگوں کی امانتیں لوٹانے کا حکم دیا۔ اس بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں، جس نے تمہیں امین بنایا ہے اس کی امانت اس سے واپس کرو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بات کہتے وقت اپنے ارد گرد دیکھے، یعنی نہ چاہتا ہو کہ کوئی اور اس کی بات سے آگاہ ہو، تو وہ بات گویا تمہارے پاس بطور امانت ہے۔ پیغمبر اکرم کی امانت داری کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جنگ خیبر میں مسلمانوں کی بھوک سے بری حالت ہو گئی تھی اور غذا کہیں میسر نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگ مجبور ہو کر ان جانوروں کے گوشت سے استفادہ کر رہے تھے جن کا گوشت مکروہ ہے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے کئی حصاروں کو توڑ دیا تھا، لیکن جہاں کھانے کی چیزیں ذخیرہ تھیں وہاں نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس وقت یہودیوں کا غلبان رسول خدا کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں آگاہی چاہی تو رسول خدا نے اسے حقیقت اسلام سے آگاہ فرمایا۔ وہ خلوص دل سے اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے خدا کے رسول، یہ گوسفند خیبر کے یہودیوں کی امانت ہیں، اب ان سے میرا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ایسے میں میرا فریضہ کیا ہے؟ اس وقت رسول اکرم نے سینکڑوں بھوکے مسلمانوں کے سامنے واضح الفاظ میں فرمایا، ہمارے دین اور قانون اسلام میں امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ قلعے کے دروازے پر جاؤ اور یہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دو۔ وہ گڈریا جو تازہ مسلمان ہوا تھا بلا تامل وہاں سے چلا گیا اور رسول خدا کے منصفانہ حکم کی تعمیل کی۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد، حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے، جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد، اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبی چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد، قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد،
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں فضائیہ کی مشقیں جاری، فوج کے مختلف فضائی بختربند ڈرون نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ شریک، شاندار کارکردگی کا مظاہرہ۔ شمالی غزہ پٹی میں 80% فلسطینیوں کی واپسی، صہیونی حکومت کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی میں مسلسل رکاوٹ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے متنازعہ پی کا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران میں فوج کے فضائی یونٹ کی مشقیں جاری ہیں، جن میں فوج کے مختلف فضائی بکتر بند، ڈرون، نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ حصہ لے رہے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں حملہ آور، مہاجر اور ابابیل ڈرون طیاروں نے قائم بموں کے ذریعے دہشت گردوں کے جمع ہونے کے علاقوں پر کامیاب حملے کیے۔ ان میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے اور ٹینکوں، نیز فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے کامیاب روبوٹک آپریشن بھی کیا گیا۔ بری فوج کے کمانڈروں کے مطابق ان جنگی مشقوں میں پہلی بار ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے والے پن پوائنٹ لیزر بم کی رونمائی کی گئی۔ ان فوجی مشقوں میں مائکرو ڈرون طیاروں کے شعبے میں ایران کی بری فوج کی مصنوعات کی نمائش بھی کی گئی، جن میں فاتح روبوٹک مائکرو ڈرون بھی شامل ہیں۔ دریاس میں ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور الیکٹرانک جنگ سے مستفید ہو رہی ہے اور ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے ان فوجی مشقوں کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس الیکٹرانک جنگ کے میدانوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تیاری ہے اور فوجی دستے مطلوبہ اور مناسب طریقے سے قوم کی سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ ایرانی سائنسدانوں نے پہلی بار ایک ایسی مائکرو چپ کو ڈیزائن اور تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو اطراف کے صوتی سگنلز کو برقی محرک پلس میں تبدیل کر سکتی ہے اور اسے کسی بہرے شخص کی سماعت کے اعصاب پر لگایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ایرانی نالج بیسڈ کمپنی نے بہرے پن کے علاج کے شعبے میں 12 برس کی تحقیق کے بعد الیکٹرانک انجینئرنگ، سافٹ ویئر اور میڈیکل سائنس سے استفادہ کرتے ہوئے ایران میں پہلی بار کوکلیئر امپلانٹ ٹیکنالوجی حاصل کرنے اور اسے ڈیزائن کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اسے بین الاقوامی معیارات کے مطابق ڈیزائن اور تیار کر کے مارکیٹ میں روانہ کیا ہے۔ اس وقت کوکلیئر امپلانٹ سسٹم واحد ایسا آلہ ہے جو برقی لہروں اور سمعی اعصاب کو براہ راست متحرک کر کے بہرے افراد تک سماعت کے احساس کو منتقل کر سکتا ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں، لیکن صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں واپس آنے والے فلسطینیوں کے لیے انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے کے برخلاف غزہ کے لیے امدادی ٹرکوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور ملبے کے نیچے دبی ہوئی لاشوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی وسیلہ غزہ میں نہیں پہنچا ہے۔ دریاسنا جرمن چانسلر نے غزہ پٹی کے شہریوں کو وہاں سے باہر نکالنے اور انہیں مصر اور اردن میں منتقل کرنے کے کسی بھی طرح کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس درمیان اسپین کے وزیر خارجہ جوز مینوئل البریس نے کہا ہے کہ یقیناً غزہ پٹی فلسطینیوں اور وہاں کے باشندوں سے متعلق ہے۔
غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ وہیں رہیں اور ہم بھی ایک نئی زندگی تشکیل دینے میں ان کی مدد کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی کے باشندوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے انروا کی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی اور غزہ کو تباہ کرنے کی اسرائیلی پالیسی کو ناکام قرار دیا ہے۔ ریاض منصور نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کی ہر چیز کو تباہ کر کے یہ سمجھا تھا کہ وہ اپنے اس کام سے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ انروا پر مسلسل حملے پورے مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی پناہ گزینوں کی زندگی اور ان کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے علاقائی ممالک کے خلاف صہیونی حکومت کی تباہ کن سرگرمیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ 27 جنوری 2025 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں صہیونی حکومت کے صدر نے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ایران بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کر رہا ہے اور اس کا ہدف یہودیوں کی سرزمین کو نابود کرنا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسے بے بنیاد دعووں کو سختی سے مسترد کرتا ہے جن کا مقصد غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اس نسل پرست حکومت کی طرف سے کیے گئے ہولناک جرائم سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے مزید کہا کہ بلا شبہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عالمی برادری اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس نسل پرست حکومت کو اس کے جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرائے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں جاری ہندوؤں کے مذہبی اجتماع مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے پولیس کے مطابق کم سے کم 30 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق علاقے کے ڈی آئی جی ویبھو کرشن نے بدھ کے روز پریاگ راج میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہلاک ہونے والے 25 افراد کی شناخت ہو چکی ہے اور باقی ہلاک شدگان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس افسوسناک واقعے پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگدڑ کے اس واقعے کے سلسلے میں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے بات کی ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے کے دوران پیش آنے والے بھگدڑ کے واقعے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے اور حادثے کے لیے انتظامیہ کی بد انتظامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اپوزیشن رہنماؤں میں اکھلیش یادو، اشوک گہلوت، مایاوتی، اروند کیجریوال اور دیگر نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے بہتر انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان نے کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں کینیڈا کے انتخابات میں ہندوستان کی مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان کے معاملات میں کینیڈا کی مداخلت نے غیر قانونی نقل مکانی اور منظم جرائم کا ماحول پیدا کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے مبینہ مداخلت پر مبینہ سرگرمیوں سے متعلق ایک رپورٹ دیکھی ہے۔ در حقیقت کینیڈا ہی ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ اس نے غیر قانونی نقل مکانی اور منظم مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے بھی ماحول تیار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت تحقیقاتی کمیشن کی 2019 اور 2021 کے انتخابات میں مشتبہ غیر ملکی مداخلت سے متعلق رپورٹ میں ہندوستانی حکومت پر وفاقی انتخابات میں 3 سیاسی جماعتوں کے مخصوص امیدواروں کو خفیہ مالی مدد فراہم کرنے کے لیے پراکسی ایجنٹوں کا استعمال کرنے کا شبہ بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی بل 2025 پیکا کی توثیق کر دی ہے۔ صدر نے پیکا ایکٹ بل کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان سے موصول خبروں کے مطابق الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کا ترمیمی بل 2025 صدر زرداری کے دستخط کے بعد قانون بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور کیا گیا تھا۔ پیکا ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی سے واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کے اہم نکات کے مطابق فیک نیوز پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکیں گی۔ جرم پر اکسانا، جعلی یا جھوٹی رپورٹوں کی اشاعت، اسلام و پاکستان مخالف اور عدلیہ اور فوج کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں متحرک فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرم ضلع میں متحرک فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جس میں 10 زیادہ بنکر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق علاقے میں بنکروں کی مجموعی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ فریقین نے اسلحہ جمع کروانے کے لائحہ عمل پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اپر کرم اور پارا چنار کے مشیران کا جرگہ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں منگل کے روز منعقد ہوا تھا، جس میں بنکروں کے خاتمے، اسلحہ جمع کروانے اور راستے کھولنے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 1 شخص شہید اور 7 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا کے مطابق صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے قصبے ادیسا کے داخلی راستے پر لبنانی شہریوں پر حملہ کیا، جس کے دوران 1 شخص شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اس سے پہلے کہا تھا کہ نبتیا پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 7 لبنانی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقوں میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے لبنانی شہریوں کو نشانہ بنا کر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے مطابق لبنانی سرزمین سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء کے لیے 60 دن کی مہلت 26 جنوری کو ختم ہو گئی تھی۔ جب سے لبنان اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ عمل میں آیا ہے، اسرائیلی فوج نے کئی بار جنوبی لبنان پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے اسرائیل کو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور حماس کے درمیان حالیہ معاہدہ، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملی، اسرائیل کی ذلت و رسوائی کا باعث بنا ہے۔ سینئر اسرائیلی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حماس کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، لیکن اسرائیل کے لیے 15 مہینے تک اپنے اہداف کے حصول کے لیے کرنے والے کاموں پر پانی پھیرنا ہے۔ عبرانی زبان میں شائع ہونے والے جریدے ایبک نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک حماس نہ صرف فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب رہی، بلکہ اب وہ استقامت سے اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی اور جنگ کے لیے نہ صرف غزہ بلکہ غرب اردن میں بھی استفادہ کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے نشریات کا آخری پروگرام اب پیش خدمت ہے، انداز جہاں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطینی پناہ گزینوں کی فاتحانہ واپسی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، لہذا فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، پچھلے چند روز کے دوران غزہ کے عوام نے غاصب صہیونی حکومت کے منہ پر استقامتی، سیاسی، اخلاقی، حتیٰ فوجی ہر اعتبار سے زوردار تماچے رسید کیے ہیں۔ جی ہاں، چند روز قبل آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے غزہ کے الفلسطین اسکوائر پر حماس کے مجاہدین نے چار اسرائیلی خاتون فوجی قیدیوں کو رہا کیا، اور ایک تقریب کے دوران، اور اس تقریب کا اہتمام غزہ کے فلسطین اسکوائر پر کیا گیا جہاں حماس کے جیالوں نے اپنی فل وردی میں اپنی طاقت اور اپنی موجودگی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں وہاں فلسطینی عوام بھی موجود تھے جو فلسطین کا پرچم لہرا رہے تھے، حماس اور جہاد اسلامی کا پرچم لہرا رہے تھے۔ اور جس اسٹیج پر ان صہیونی قیدیوں کو رکھا گیا تھا اور کھڑا کیا گیا تھا، جہاں پر لا کے ان کو رہا کیا گیا تھا، وہاں پر صاف طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ حماس کا پرچم ہے، فلسطین کا پرچم ہے، اور طوفان الاقصیٰ کے بڑے بڑے مینوگرام بنے ہوئے تھے۔ وہی طوفان الاقصیٰ جس نے 7 اکتوبر 2023 کو ایک لرزہ برپا کیا تھا اور غاصب صہیونی حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کیا تھا، اسی نے ایک بار پھر صہیونی حکام کی آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے۔ اور اب گزشتہ روز پیر کو، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ کس فاتحانہ انداز میں فلسطینی پناہ گزین شمالی غزہ کی جانب رواں دواں تھے، اس موقع پر ایک بار پھر غزہ کے مرکز میں الرشیدیہ شاہراہ پر جشن منایا گیا، اور اس جشن کے حالت میں فلسطینی پناہ گزین اپنے اپنے گھروں کو شمالی غزہ کی جانب لوٹے۔ اور جس وقت یہ قافلہ رواں دواں تھا، جو ایک سیلاب کی مانند تھا، وہاں پر جشن اور خوشی کا ماحول تھا، دوسری جانب صہیونی حلقوں میں سوگ اور ہر طرف سے سناٹا بکھرا ہوا تھا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز مبصر جناب غلام عباس حیدری صاحب کو۔ اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا پاکستان سے، پاکستان کی سینئر تازہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ سے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم
حیدری صاحب۔ جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں عرض کیا کہ پچھلے 3-4 روز کے دوران فلسطینی قوم نے غاصب صہیونی حکومت پر دو بار تو کم سے کم بہت ہی زوردار تماچے رسید کیے۔ ایک تو وہ دن تھا جب ابھی 4 روز قبل فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اور مجاہدین نے اسرائیلی خاتون قیدیوں کو، جو 4 تھیں، ان کو رہا کیا، اور کس انداز سے رہا کیا۔ رہا تو کر دیا جاتا اسی، لیکن جو اس کے لیے انتظام کیے گئے، جس طریقے سے اسٹیج سجایا گیا، جس طریقے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو بلایا گیا، جس طریقے سے وہاں پر فلسطین کے جھنڈے لہرائے گئے، جس طریقے سے خود حماس کے جیالے فوجی وردی میں نظر آئے، اور اسرائیل کے چھینے ہوئے ہتھیاروں کی جس طرح سے لہرا رہے تھے، وہ ایک بہت بڑا حملہ تھا گویا اسرائیل کے پیکر پر۔ اور دوسرا، فاتحانہ انداز میں فلسطینیوں کی وطن واپسی ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب غزہ میں فلسطینیوں کو رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس فاتحانہ واپسی پر؟
جی ہاں علی عباس، سب سے پہلے فلسطینیوں کی، بلکہ استقامتی محاذ اور اس سے بڑھ کر فلسطینی مجاہدین کی کامیابی مبارکباد پیش کروں گا۔ دیکھیں، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ فاتحانہ انداز میں جو ہے فلسطینیوں نے اپنے پرچم لہرائے اور جس طریقے سے وہ میدان میں آئے, یعنی دیکھیں جنگ کی حالت میں اسٹیج سجانا, اور سب سے بڑھ کر علی عباس, غاصب صہیونی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حماس کو تباہ کر دیا ہے, نیٹ ورک کو تہس نہس کر دیا ہے, 85% غزہ کو تباہ کر دیا ہم نے, وہاں پہ اب جو ہے کوئی بھی مزاحمتی استقامت کے افراد نہیں بچے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے غزہ کے اندر جو ہے وہ فلسطینی اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا, اور جس طریقے سے وہ نمودار ہوئے, اور جس طریقے سے انہوں نے فاتحانہ انداز میں جو ہے جو اسرائیل سے انہوں نے جو ہتھیار چھینے تھے, یا میں یہ کہوں گا جس طریقے سے ہتھیار چھوڑ کر وہ بھاگ گئے تھے ان کے ہاتھ میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حماس کے پرچم اور حماس کی وردی میں وہاں ہے, علی عباس کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی غزہ ہے جو آج سے 15 مہینے پہلے والی غزہ, جس میں جو ہے حماس کی حکومت تھی اور شان و شوکت سے حماس وہاں پہ حکومت کر رہی تھی اور عوام حماس کا ساتھ دے رہے تھے. لیکن جب 15 مہینے میں جس طریقے سے بمبارمنٹ ہوئی, جس طریقے سے جو ہے تقریباً کوئی 48,000 کے قریب جو ہے افراد کو شہید کیا غزہ میں, اور 1,20,000 کے قریب جو ہے افراد زخمی ہوئے, جبکہ اب بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10,000 سے 12,000 افراد ملبے تلے دبے ہیں, لیکن جس طریقے سے عوام نے حماس کا استقبال کیا اور جس طریقے سے حماس کے جیالے میدان میں آئے, اس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے غاصب صہیونی حکومت, اس کے حواریوں, حامیوں, اور سب سے بڑھ کر امریکہ کو جو ہے یہ بتا دیا کہ آپ حماس کو, آپ حزب اللہ کو, استقامتی محاذ کو کبھی بھی شکست دے نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ نظریے کی جنگ ہے. نظریے کی جنگ میں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں, اور حماس کے جیالوں نے, فلسطینیوں نے جو 1948 سے اب تک جو ہے مصیبتوں پہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں, جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور جس طریقے سے حماس کے خلاف جو ایک کاروائی ہوئی, استقامتی محاذ کے خلاف کاروائی ہوئی, اور جس طریقے سے انہوں نے 15 مہینے تک استقامت کی, اور جس طریقے سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت ہے حماس کے استقامتی محاذ کے جو مطالبات ہیں انہیں جو ہے منظور کرتے ہوئے جنگ بندی پر مجبور ہوئی, اس نے ایک مرتبہ پھر دکھا دیا ہے کہ استقامت ہے, استقامت کا دائرہ جو ہے وہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے, اور استقامت کو کوئی بھی شکست دے نہیں سکتا, چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو. لیکن اس سے بھی بڑھ کر علی عباس جس طریقے سے جو ہے 7 صہیونی, جس میں 4 فوجی اور 3 عام جو ہے وہ خواتین تھی جو رہا ہوئے, اور جس طریقے سے انہوں نے جا کر حماس کے حق میں بیان دیے, خاص طور پر جو یہ 4 آخر میں جو صہیونی فوجی خواتین رہا ہوئی تھی, انہوں نے جس طریقے سے حماس کا شکریہ ادا کیا عربی زبان میں, یہ خود جو ہے اپنے آپ جو ہے حماس کی فتح و کامرانی کی دلیل ہے کہ حماس نے جو ہے کس طریقے سے ان کی 15 مہینے تک پذیرائی کی جنگ کی حالت میں رہتے ہوئے.
اور شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کی ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ. السلام علیکم. جی فوزیہ شاہی صاحبہ, جس طریقے سے پچھلے چند روز کے مناظر غزہ میں دیکھنے میں آئے, جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اور قیدیوں کا جو تبادلہ ہوا حماس کی شرطوں پر, اور ان تبادلوں کے دوران جو مناظر غزہ میں دیکھنے کو ملے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو فلسطین ہے, جو فلسطینی عوام ہے وہی حماس ہے, اور جو حماس ہے وہی فلسطینی عوام ہے؟
دیکھیں میں پہلے دن سے, 15 مہینے پہلے سے میں ایک بات کرتی تھی, اور میں نے یہ مستقل یہ کہا تھا کہ جو یہودیوں کا یا اسرائیل کا جو رویہ ہے وہ واضح طور پہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ فلسطین کی جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے, وہ فتح یاب ہو چکا ہے. میں نے پہلے دن سے, گو یہ لڑائی جاری تھی, اس وقت تباہی بھی مچی ہوئی تھی, لیکن میں نے پہلے دن سے ایک لفظ کہا تھا کہ جس طرح ان کا ایک حوصلہ ہے, جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں, جس طرح یہ چھوٹی بات نہیں ہے, جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ پورا 90% سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن جس حوصلہ اور ہمت کے ساتھ وہ ایک تسلسل کے ساتھ اپنا دفاع کرتے رہے ہیں, اپنی جنگ کو جس طرح وہ لڑتے رہے ہیں, وہ واضح طور پہ پہلے دن سے ہی اسرائیل کی ناکامی تھی اور وہ اس کی شکست تھی, یہ میرا بلیو ہے. اچھا یہ جو ابھی مناظر جن کی بات کر رہے ہیں, میں تو خاص طور پہ میرے جو بار بار میرے ذہن میں جو آتا ہے, جو خواتین جو فوجی جب رہا ہوئی ہیں, تو جس طرح ان کے چہروں پہ بشاشت تھی, تو ظاہر ہے کہ جنگی قیدیوں کے چہرے اس طرح نہیں ہوتے, وہ مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. وہاں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کے جو بہتر طور پہ ان کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے, جس طرح ان کو رکھا گیا ہے ان سے واضح طور پہ اس کا اظہار ہوتا تھا اور بعد میں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں فلسطین کی یا حماس کی
مطلب جو تصویر آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کی فاتحانہ انداز میں اپنے گھروں کی واپسی ہے, جشن مناتے ہوئے جا رہے ہیں, ان کا سب کچھ لوٹ چکا ہے, سارے مکانات مسمار ہو چکے ہیں, منہدم ہو چکے ہیں, اپنے گھروں کو جب یہ پہنچے ہیں سوشل میڈیا پہ جو تصویر آئی ہیں تو گھروں کو انہوں نے دیکھا, روئے نہیں بلکہ عزم حوصلے کے ساتھ فوراً ہی اس کی تعمیر میں لگ گئے. یہ جو جذبہ ہے کس بات کا پتہ دیتا ہے؟
بالکل, دیکھیں وہی جو عکاسی ہوتی ہے نا, فتح کی جو عکاسی ہوتی ہے یہ وہ عکاسی ہے جس طرح انہوں نے یہ تمام تباہی کو کھلے دل سے یہ تسلیم کیا ہے. وہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس ساری صورتحال میں مجھے عالمی برادری جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی جو ان میں جوش و جذبہ دکھائی دے رہا ہے. ایک یہ چھوٹی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ جو تھی جس میں جو عوام تک لڑی گئی, جو لوگوں کے جو بچوں تک لڑی گئی, خواتین تک لڑی گئی, ٹارگٹ یہ ہوئی انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے. ابھی میں نے جو تصاویر دیکھی وہ تصاویر جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, میرا خیال ہے مجھے تو کوئی بلڈنگ صاف نہیں دکھائی دی
جی.
بالکل مسمار ہوئی ہوئی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کوئی آبادی بھی تھی, مکمل جو ہے وہ تباہ صورت حال ہے, ساری ایک گھر بھی جو ہے وہ سلامت نظر نہیں آ رہا. لیکن گھر جو ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے, جو سرزمین اپنی ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ فلسطینیوں نے واضح طور پہ وہ پیغام دیا کہ ہم اس سرزمین کے لیے جو پچھلے اگر یہ دیکھ لیں تو 75-80 سال سے جو جنگ لڑ رہے ہیں, اس سرزمین کو انہوں نے اسی جذبے اور اپنے خون کے ساتھ جو ہے نا اس کو مزید جو ہے نا سینچا ہے. یہ میں ذاتی طور پہ یہ ساری جو صورتحال, بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے, میرے زبان پہ جو ہے نا بہت سے الفاظ, میرے جیسا شخص جو بہت زیادہ بولتا ہے الفاظ مجھے نہیں ملتے اس جذبے کو دیکھ کے, اس جوش کو دیکھ کے, اس تمام جو صورت.
اتنا تو ضرور آپ کہہ سکتی ہیں محترمہ فوزیہ کے استقامت زندہ ہے, مزاحمت زندہ ہے, مزاحمت زندہ رہے گی.
بے شک بے شک, ایک بات یہ ہے کہ فلسطین کا حوصلہ پست نہیں کیا جا سکتا, فلسطینیوں کا حوصلہ پست نہیں کیا جا سکتا. ہم نے صابرہ شتیلہ کے جو واقعات ہوئے تھے اس وقت بھی فلسطینیوں کو دیکھا تھا کہ کس استقامت کے ساتھ جو ہے اس وقت بھی انہوں نے اس کو فیس کیا تھا. پھر اس کے بعد بار بار ایسی صورتحال ہوئی, کوئی ایک دفعہ نہیں ہے. یہ فلسطین کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں 75-80 سال سے مستقل وہ اس کرائسس سے ہیں.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. حیدر صاحب, بچے مٹھائیاں تقسیم کریں, کھنڈرات میں جانے کے لیے مٹھائیاں تقسیم کرنا, یہ کون سا فلسفہ ہے؟
دیکھیں فلسفہ یہ نہیں ہے, فلسفہ یہ ہے کہ وہ اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں, موقف کی نظریے کی جو ہے فتح ہوئی ہے, اور تمام تر دعووں کے باوجود تمام تر جو ہے, یعنی آپ دیکھیں گے دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے زیادہ جو بارود جو ہے وہاں پہ گرائے گئے, 15 مہینے تک, غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ٹھیک ہے, 15 مہینے بہت علی عباس, یہ بھی فلسطین کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے جو 15 مہینے تک جو ہے وہ طویل ہوئی ہے. اس سے پہلے 33 روزہ جنگ, 22 روزہ جنگ, 11 روزہ جنگ, لیکن 15 مہینے کی جنگ میں, اور وہ بھی پھر کس طرح کے, بالآخر اس نے جو ہے شرائط منظور کر لی اور پیچھے ہٹنے پر کامیاب چلے گئے, مجبور ہو گئے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے, ایندھن نہیں ہے, سخت سردی کے عالم میں وہ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے جا کر مٹھائیاں خریدی اور لا کر وہ ایک دوسرے کو جو ہے, حالانکہ وہ سب تباہ ہو چکے ہیں, یعنی فلسطینی جو گھرانے ہیں ان میں سے ہر گھر سے جو ہے کوئی نہ کوئی ضرور شہید ہوا ہے, بہت سے ایسے جو سب شہید ہو گئے ہیں, بہت سے ایسے کہ ان کے چھوٹے بچے معصوم بچے بچے ہیں, بہت سے ایسے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بچا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے انسانی جانوں کی اہمیت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر اہمیت ہمارے نظریے کی ہے, ہماری سرزمین کی ہے, یہ سرزمین ہماری ہے. غاصب صہیونی حکومت کو, غاصب فوجیوں کو ایک دن یہاں سے نکلنا پڑے گا, اور ہم ہر صورت جو ہے اپنی سرزمین کا اور بیت المقدس کا دفاع کریں گے, اور اپنے اس موقف پر وہ قائم رہے. لیکن دوسری جانب میں تو یہ کہوں گا بہت ہی بغیرت نیتنیاہو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا. نیتنیاہو کا یہ موقف تھا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر جو ہے حماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے, ایک ہفتے کے اندر جو ہے ہم فلسطینی جو انہوں نے قیدی بنائے ہیں صہیونیوں ان کو آزاد کرائیں گے, کسی بھی طور ہم بات چیت نہیں کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے, جنگ بندی نہیں کریں گے, بلکہ اپنے زور بازو پر جو ہے ہم یہ اقدامات کریں گے. لیکن ہم نے وہ دن دیکھا جب نتنیاہو بنکر میں جا کر سر نیچے کر کے وہ جو ہے شرائط ماننے پر مجبور ہوا, اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کس طریقے سے جو ہے صہیونی کابینہ جو بکھر گئی. اس کے جو سب سے انتہا پسند جو ہے وزیر تھے, سلامتی کے وزیر جو ہے بن گوئیر, وہ جو ہے مستعفی ہو گئے اپنے دوسرے وزیروں کے ساتھ. اس علاقے کے جو کمانڈر تھے وہ اس نے استعفی دے دیا. یعنی صہیونی حکومت کے بکھرنے کا وقت اب شروع ہو چکا ہے, کابینہ میں رد و بدل شروع ہے, اور جو فوج ہے صہیونی فوج اس کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ بھائی جو ہے استعفی دینے والوں کی جو ہے قطاریں لگ گئی ہیں, اور کوئی بھی جو ہے اس وقت صہیونی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ استعفی دے رہے ہیں. اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس وقت اب جب کہ جنگ بندی بھی ہو چکی ہے اور اس کے باوجود جو ہے صہیونی مقبوضہ سرزمین سے جا رہے ہیں, فرار کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جگہ ہمارے لیے رہنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ اس سے بڑھ کر اور حماس یا استقامتی محاذ کی فتح کو کیا کہیں گے کہ اس نے جو ہے صہیونی وزیر اعظم کو, صہیونی وزیر جنگ کو اور صہیونی کابینہ کو, اور اسی طرح سب سے بڑھ کر اس کے حلیف امریکہ کو جو ہے شکست دی. ایک گروہ نے, حماس ایک گروہ ہے, ایک حکومت نہیں ہے, ایک گروہ ہے. حالانکہ اسے جو ہے محمود عباس کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور دوسرے عوامل کا سامنا کرنا, لیکن اس کے باوجود جو ہے اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے یہ اپنے موقع پر قائم رہے. یحیٰ سنوار شہید ہو گئے, یہ اپنے موقع پر قائم رہے, نہ فقط قائم رہے بلکہ ڈٹے رہے, اور آخری دم تک انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا, اور سب سے بڑھ کر جو قیدی تھے انہیں غزہ سے ہی نکالا انہوں نے. کہا کہ یہ آپ کے قیدی ہیں, یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے پاس تھے, 15 مہینے تک ہم نے ان کی حفاظت کی اور ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. آپ میں یہ جرت نہیں تھی کہ آپ اسے جو ہے زور بازو سے ہم سے جو ہے آزاد کراتے, ہم نے جو ہے اسے آزاد کرایا ہے.
جی محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ, ہم آتے ہیں ٹرمپ کے اس بیان اور منصوبے کی طرف جس میں اسرائیل کی شکست کے بعد جب 15 مہینے تک غزہ کے باشندوں کو وہ وہاں سے نکالنے میں ناکام رہا, تو اب ٹرمپ نے ایک نیا منصوبہ پیش کیا کہ اردن, مصر, انڈونیشیا جیسے ملکوں میں غزہ کے فلسطینیوں کو منتقل کیا جائے. جو قوم 15 مہینے تک آگ اور بارود کی بارش جھیلتی رہی, ٹرمپ کے اس بیان سے کیا وہ مرعوب ہو جائے گی؟
دیکھیں ٹرمپ کا تو ایک, سوری میں تو بڑا عجیب سا لفظ بولنے لگی ہوں, وہ مسخرہ ہے. اس کی بات کو کون سنتا ہے اور کون عمل کرتا ہے؟ اور فلسطین جیسی جو فلسطینیوں جیسی اگر کوئی قوم ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی سرزمین کی آزادی اور اپنی سرزمین کے لیے جو ہے وہ لاکھوں خون دیے ہوئے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ سوچنا کہ وہ کہیں منتقل ہو جائیں گے, انہوں نے تو اس وقت اپنی جگہ سرزمین خالی نہیں کی. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہاں جس طرح جشن منایا جا رہا ہے, سب کو علم ہے کہ خوشی کا وہ جو اظہار جو صرف آپ یہ دیکھیں کہ ملبے کو دیکھ کے وہ جس طرح جشن منا رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, وہ اس سرزمین کو چوم رہے ہیں, وہ کہیں ہو جانے کو تیار نہیں ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کی کوئی بھی امکانہ بات جو ہے اس پہ کہیں عمل ہوگا. لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں امریکہ کے حوالے سے, تو میری ایک واضح آپ کو پتا ہے کہ میری سوچ رہی ہے, لیکن میں باقی ممالک سے ضرور سمجھتی ہوں کہ انہیں فوری طور پہ آگے بڑھ کے اس شہر کو, اس جگہ کو, اس علاقے کو, فلسطین کو جو ہے ایک مزید طاقت اس کو دینی چاہیے, خوبصورت بنانا چاہیے جس طرح وہ فلسطینی اپنی اینٹیں اٹھا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو ایک اینٹ جو ہے نا اٹھانی ہوگی, اور وہ گھر اور وہ مکمل طور پہ اس کو تعمیر کرنا ہوگا. میں اس چیز پہ زیادہ بلیو کرتی ہوں بجائے اس کے کہ ان کی کوئی منتقلی کی جائے. یہ تو سازش بہت پہلے کی تھی, پہلے بھی انہوں نے یہ کیا صہیونیوں کو آباد کرنے کے لیے کیا. سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے, وہاں یہودیوں کو آباد کاری کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہ تو کوئی منصوبہ پرانا ہے.
جی میں اسی منصوبے کی طرف آ رہا ہوں کہ ایلن پاپے نامی جو یہودی نظریہ پرداز تھا, اس نے تھیوری پیش کی تھی کہ صہیونی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے قلمرو کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کریں اور مجبوراً ان کو وہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل کریں. اب 15 مہینے تک بمباری کرنے کے بعد جب ایسا نہیں کر سکے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹرمپ کا جو بیان ہے انہی صہیونزم تھیوریوں کا ہی جو ہے ایک ترجمانی ہے؟
میں وہی عرض کر رہی ہوں کہ یہ بار بار یہی جو ہے نا یہ فلسفہ دیا گیا, یہ بار بار اظہار کیا گیا, لیکن وہ اپنی سرزمین سے جس طرح جڑے ہوئے ہیں, ان کا دیکھیں عزم ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, ہم نے مستقل ان کا عزم دیکھا ہے. میں نے اس بارے میں بہت پہلے بہت زیادہ لکھا کہ وہ سرزمین جو ہے وہ ایک انچ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنی اسی سرزمین میں رہنا چاہتے ہیں, اسی میں اپنا جو بھی ہے ان کی اس سے محبت جو ہے وہ نہیں ہٹ سکتی. تو یہ تو ایک مجھے تو بڑھ لگتی ہے, اور میں کبھی ٹرمپ کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی اس کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. مودی صاحب کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے, پہلے ہی استعفا دے چکا ہے فوجی سربراہ کے عہدے سے, اور بن گویر بھی مستعفی ہو چکا ہے جو کہ قومی سلامتی کا, البتہ میں تو قومی نہیں کہوں گا, سیکورٹی امور کا جو انتہا پسند وزیر تھا, اور اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل نے حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. کیا کہیں گے؟
دیکھیں, صرف اس کا یہ کہنا نہیں ہے, بہت سے دوسرے جو صہیونی,
دیکھیں انتہائی جنون آمیز
آدمی تھا, جنونی پسند, انتہا پسند,
جنونی جنگی جنون میں مبتلا تھا وہ, تو
جس نے کئی مرتبہ جا کر جو ہے بیت المقدس کی جو ہے وہ توہین کی وہاں پہ جو ہے جا کر جو ہے مسجد الاقصی کی جو ہے. لیکن یہ تو واضح ہے, اگر نتنیاہو اعتراف نہیں کر رہا ہے لیکن بنکر میں جا کر جو ہے کابینہ اجلاس منعقد کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے بھی جو ہے در پردہ دبے لفظوں میں جو ہے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے. اگر خوف آپ میں نہ ہو تو آپ بنکروں میں کیوں اجلاس منعقد کرتے ہیں؟ آپ جو ہے سامنا کریں, جس طریقے سے حماس والے سامنا کر رہے تھے, جس طریقے سے یحییٰ سنوار کی جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی کہ کس طریقے سے وہ کھنڈرات میں جو ہے اس گھر سے اس گھر, اس گھر سے اس گھر میں جا کر جو ہے وہ پروگرام بناتے تھے, پلاننگ بناتے تھے, اور پھر جو ہے وہیں پہ جا کر وہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے کاروائی کرتے تھے. بن گویر نے کافی عرصے بعد یہ اعتراف کیا, میں تو یہ کہوں گا کہ اسے بہت پہلے اعتراف کرنا چاہیے تھا, لیکن بن گویر بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسو شاید ہمیں جو ہے فتح نصیب ہو, لیکن جب وہ مجبور ہوا اور اس کے سامنے جو ہے جو تصاویر آئی, جس طریقے سے اس نے جو ہے قیدیوں کی آزادی اپنی آنکھوں سے دیکھی جو صہیونی قیدی ہے, اور جس طریقے سے جو ہے نتنیاہو نے گھٹنے ٹیک دیے, اس کے بعد یہ مجبور ہوا کہ اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے لیے, وگرنہ اس سے پہلے جو ہے بن گویر بھی بالکل نتنیاہو کے ساتھ جو ہے یک زبان ہم کلام تھا کہ ہم کسی بھی طور جو ہے جنگ بندی نہیں کریں گے, ہم جو ہے شکست دیں گے اور ہم یہاں پہ جو ہے اسرائیل کا پرچم لہرائیں گے. لیکن نتساریم سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے, بہت سے علاقوں سے وہ پیچھے ہٹ گئے, اور اپنے موقف سے تو وہ پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے تھے, اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے 3 صہیونی قیدیوں کے بدلے آپ وہ کریں, ہم آپ کو 70 آپ کے فلسطینی قیدی دیں گے, 4 کو آپ رہا کریں ہم آپ کو 200 قیدی دیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے حماس کی حقانیت ہے, اور یہ سب جو ہے حماس کی جو ہے فتح ہے, اور غاصب صہیونی حکومت کی شکست سے. دیکھیں اگر عالمی میڈیا آزاد ہو, علی عباس آج نقشہ کچھ اور ہی ہوتا, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ عالمی میڈیا آزاد ہے اور بلکہ وہ دباؤ میں ہے, اگر وہ دباؤ میں نہ ہوتا تو اس وقت جو ہے صورتحال کچھ اور ہی ہوتی. لیکن جس طریقے, لیکن اس کے باوجود جو ہے جس طریقے سے وہاں سے خبریں ہمیں مل رہی ہیں سینسرشپ کے باوجود, وہ سب جو ہے اس بات کی غمازی کرتی ہیں وہ رپورٹیں کہ حماس کو کامیابی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں ٹرمپ نے اپنے تقریب حلف برداری سے ایک ہفتے قبل کہا تھا کہ جنگ بندی کر لیں, کیونکہ اسے اس کے مشیروں نے بتا دیا تھا کہ نتنیاہو کو اسرائیلی فوج کو شکست ہوئی ہے, آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اعلان کر لیں کہ تک جنگ بندی کر لیں, اسی میں ہماری عزت ہے.
جی فوزیہ شاہ صاحب, آپ دیکھیں کہ 3 کے بدلے 70 یا 90, 4 کے عوض 200, اور میں ایسے قیدی فلسطینی تھے جو 40 سال سے قید تھے, جو 37 سال سے قید تھے, محمد اطوس 40 سال کے بعد, ایک اور قیدی جو تقریباً 37 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں, 17 سال کی عمر میں وہ گرفتار ہوئے تھے. یہ وہ قیدی ہیں جن کی رہائی کے لیے یاسر عرفات نے بھی معاہدہ کیا تھا, اسلو معاہدہ 92 میں. تو جو قیدی 40 سال کے بعد, 37 سال کے بعد, 35 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں, اور فلسطینیوں اور فلسطینی مجاہدین اور حماس کی شرطوں پر رہے ہوئے ہیں, تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی ہے کہ استقامت ہی واحد راستہ ہے غاصب صہیونیوں سے اپنے حق اور مطالبات کو منوانے کا؟
دیکھیں یہ 15 ماہ کی جنگ نے بہت سی حقیقتیں سامنے رکھ دی ہیں. سب سے بڑی حقیقت یہ سامنے آئی ہے کہ طاقت سے اسلحے سے جنگ نہیں جیتی جاتی. حب الوطنی سے زمین کی جو ہے طاقت ہے یا استقامت ہے, اس سے جنگ جیتی جاتی, اور فلسطین کی جنگ ہم نے وہی جیتی دیکھی ہے. میں پہلے دن سے جو بات کہتی تھی میں دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہوں, میں پہلے دن سے کہتی تھی کہ جس طرح فلسطینیوں کے حوصلے ہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں. 15 ماہ پہلے میں نے یہ لفظ کہا تھا. اس وقت میرا یقیناً لوگ مذاق بناتے ہوں گے کہ ان کی تباہ حالی ہو رہی ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں. تو یہ یقیناً اس وقت یہی لگتا ہوگا اور لوگ سمجھتے ہوں گے, لیکن میں اس پہ یقین رکھتی تھی کہ یہ جو تباہی مچائی جا رہی ہے یہ ان کے جذبے کو، ان کی استقامت کو کسی کا زیر نہیں کر سکتے. اور آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہی جو میرا سوچ تھی اس کی ہمیں عکاسی دکھائی دیتی ہے. واضح طور پہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک جو طویل عرصے سے اس نے ایک دہشت بنائی ہوئی تھی. دیکھیے وہ صرف پیچھے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے کون ہے، عالمی جو صورتحال تھی ہمیں سارا پتا ہے. اور جس طرح وہ امریکہ نے اس کی پشت بنائی کی، ابھی بھی دیکھیں امریکہ کے چند روز پہلے ان کا جو ٹرمپ آیا اس کا کیا بیان ہے کہ مصر اور اسرائیل کے علاوہ باقی امداد بند کریں گے، ان کی جاری رہے گی. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب اس کو امریکہ کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ اس کی امداد اور اس کے اسلحہ اور اس کی طاقت جو ہے وہ، بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک سرزمین کی محبت ہوتی ہے.
جی فوزیہ شاہی صاحب، آپ تو حالات پر نظر رکھے ہوئے، میں یہ بتاتا چلوں اور اس ضمن آپ سے سوال کرتا چلوں کہ جب 7 اکتوبر 2023 کے بعد کچھ ہی دنوں بعد مذاکرات کی باتیں ہونے لگیں تو حماس نے اپنی شرط رکھی کہ پہلے صہیونی فوجیوں کو، اسرائیلی فوجیوں کو غزہ سے نکلنا ہوگا، جو فلسطینی دوسرے علاقوں میں جا کے پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھروں کو لوٹنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے قیدیوں کو آزاد کرانا ہوگا جو صہیونی جیلوں میں ہیں. حماس کی جب یہ شرط منظر عام پر آئی ہے، ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ہم بتا رہے ہیں، تو نیتن یاہو کا یہی جملہ تھا کہ حماس کے ساتھ مذاکرات ہماری موت ہے. لیکن اب جو جنگ بندی ہوئی ہے اور جنگ بندی ان مذاکرات کے نتیجے میں ہوئی ہے جو حماس نے اسرائیل کے ساتھ کیے، اور جو شرطیں حماس نے رکھی تھیں وہ سب پوری ہوئیں، تو اب جب فلسطینی لاکھوں کی تعداد میں شمالی غزہ کی جانب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا ہر قدم نیتن یاہو کے سینے پہ پڑ رہا ہے؟
بے شک. دیکھیں نیتن یاہو کے جب اس کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، ہم نے اس وقت اس کو پسپا ہوتے اتنی بری طرح دیکھا تھا، سب نے دیکھا تھا، پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ تصویر تھی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح اس نے فوری طور پہ، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس طرح استقامت سے یہ جنگ لڑی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس نے اپنے ایک، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس کے کسی فرد کو گھر کے کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس کی پسپائی سامنے ہمیں دکھائی دے رہی تھی، اس کی کمزوری ہمیں دکھائی دے رہی تھی. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی جو استقامت اور جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس کے آگے ہر ہتھیار بیکار ہے. ہر قوت جو ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی قوت آ جائے، ہم نے تو اب یہ دیکھیں نا، یہ میں سمجھتی ہوں، آپ اسرائیل کی بات کریں، امریکہ کو زیر ہوتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں. میں تو اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ کسی طرح آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ صرف کوئی اسرائیل کی ناکامی ہے یا کچھ ہے، یہ بہت بڑی بڑی طاقتوں کی.
اسرائیل تو ایک ٹول ہے
جو اس وقت،
جی اسرائیل تو ایک ٹول ہے جی.
ہاں جی، یہ تو بالکل میں وہی عرض کر رہی نا، یہ بہت بڑی بڑی ان کی ناکامی ہے، یہ اس کی کوئی اسرائیل کا تو بہت بالکل ٹول ہے، میں اس کو یہی سمجھتی ہوں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک واضح پیغام جو ہے وہ تمام، میرے خیال میں ان تمام قوتوں کو مل جانا چاہیے، تمام ان قوتوں کو جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، جو کسی بھی جگہ جو ہے وہ اپنا، چاہے میں اس میں کشمیر کی بھی بات کروں گی، کہ جہاں بھی کوئی یہ قوتیں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو ایک واضح پیغام ہے کہ استقامت جو ہوتی ہے اور زمین سرزمین کی جو ایک اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس سے عقیدت ہوتی ہے، اس سے عشق جو ہوتا ہے، اس کے آگے تمام طاقتیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اسی طرح پسپا ہوتی ہیں.
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. حیدر صاحب، آپ کیا کہیں گے ٹرمپ کے بیان کے بعد؟ ظاہر ہے کہ فلسطینیوں نے انتہائی سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا. 15 مہینے تک جب بم اور بارود سے ان کے قدموں کو اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا سکا، تو اب جب جنگ ختم ہو چکی ہے تو ٹرمپ کا یہ بیان کیا ہے، ماقت آمیز نہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، جو ٹرمپ کے یا امریکہ کے حمایتی تھے، اردن، مصر اور عرب لیگ، انہوں نے جو ہے ٹرمپ کے بیان کی مذمت کی. ٹرمپ کے بیان کی اردن نے، مصر نے اور عرب لیگ نے جو ہے مذمت کی، جو تجویز اس نے پیش کی تھی ٹرمپ کی. اب آپ فلسطینیوں کو، استقامت محاذ کو تو پیچھے چھوڑ دیں. یہ جو ٹرمپ کے آگے جو ہے کچھ بول نہیں سکتے تھے، ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، ان ممالک نے جو ہے آج جو ہے باقاعدہ رسمی طور پر جو ہے، سرکاری طور پر جو ٹرمپ کے بیان کی جو ہے انہوں نے مذمت کی، اور ان کہا کہ بھائی یہ ناممکن ہے فلسطینی کسی اور ممالک میں جس طرح مصر میں یا اردن میں وہاں جا کر بس جائے، انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے.
اس نے تو کہا کہ اگر یہ لوگ یہ قبول کرتے ہیں ہم البانیا میں لے جائیں گے. ہاں لیکن اس کے بس میں ہے؟
اس کے بس میں بھی نہیں ہے. دیکھیں جس طرح فوزی شاہد نے کہا کہ وہ کہا کہ میں ٹرمپ کی بات پہ جو یقین نہیں کرتا، وہ بولتا رہتا ہے، ٹھیک ہے, لیکن یہ ممالک دیکھیں مصر, اردن, عرب لیگ, اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ یہ جو ہے تقریباً کے حامی تھے, حمایتی تھے. انہوں نے جو ہے مذمت کی ہے استقامتی ماس, حماس نے کہا کہ یہ ٹرمپ کی بھول ہے. آج جو حماس نے جو بیان دیا ہے اس حوالے سے رسمی طور پر, انہوں نے کہا یہ ٹرمپ کی بھول ہے, ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہیں گے, اگر کسی کو یہاں سے نکلنا ہے, جانا ہے تو وہ صہیونی ہے, ہم نہیں. کیوں؟ یہ ہماری سرزمین ہے, مادر وطن ہے, ہم یہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور بقول آپ کے 15 مہینے تک جو ہے جنگ ان پر مسلط کی گئی, وہ پیچھے نہیں ہٹے. اور اب جب کہ ان کے جو ہے گھٹنے وہ ٹیک دیے انہوں نے صہیونی حکومت نے, اور اب جو ہے ٹرمپ کا یہ کہنا کہ آپ جو چلے جائیں یا کہیں اور ان کو بسایا جائے, یہ ناممکن ہے. اور یہ بات ٹرمپ پر بھی واضح ہے, ٹرمپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو کہ فلسطینی اپنے موقف پر قائم ہیں. انہوں نے جو ہے وہ آ کر غاصب صہیونی حکومت کو شکست دی ہے. اب جو ہے وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے, اپنی بے عزتی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو کہ ناقابل قبول ہے, نہ فلسطینیوں کے لیے اور نہ ہی عرب ممالک کے لیے.
جی فوزیہ شاہی صاحبہ, اسرائیلیوں کو غزہ سے نکلنا پڑا, فلسطینیوں نے اپنے ان قیدیوں کو جو کئی کئی عشروں سے صہیونی جیلوں میں تھے واپس لیا, آزاد کرایا اور اپنے گھروں کو بھی لوٹے. ظاہر ہے اس کو استقامت کہا جائے گا, لیکن تاریخ اس استقامت کو کس لغت کے عنوان سے یاد کرے گی؟
دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ جو جذبہ ہمیں دکھائی دیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی مثال سامنے آئی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہر حریت پسند کے لیے یہ ایک پیغام ہے, ہر اس شخص کے لیے جو اپنی سرزمین کے لیے کہیں بھی کسی طرح کی بھی کسی بھی طاقت سے نبرد آزما ہے تو اس کے لیے ایک واضح پیغام ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کو انہوں نے واضح کر دیا کہ سرزمین جو ہے یہ انہی کی ہے, فلسطین ہی کی ہے, اگر کوئی قابض ہے تو اسی کو جانا ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ پہلے بھی کنوینس تھی, ابھی بھی ہمیشہ سے کنوینسڈ ہوں کہ فلسطین کے جذبے کو نہ تو کوئی مات دے سکتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی اس کو یہ سمجھے کہ وہ اس کے سرزمین پہ کوئی آباد ہو سکے گا. جب وہاں یہودیوں آبادیوں کی بات ہو رہی تھی, آباد کاری کی بات ہو رہی تھی, اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ انجام جو ہے یہودیوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا اور بالآخر یہ صرف فلسطین کی سرزمین ہی رہے گی اور اس میں صرف فلسطینی ہی آباد رہیں گے. تو آج ہمیں بالکل دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ بڑے سے بڑے جو ہوتے ہیں, بڑی اقوام ہے, انسان انسان ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنے گھر کو مسمار ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں. لیکن یہاں ہم نے کسی شخص کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے. بچوں کو آپ دیکھیں نا, چھوٹے بچے جو سکول گوئنگ بچے ہیں, وہ کس طرح خوشی سے جشن سے وہ آ رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ انہیں کس طرح بھی دوبارہ اس میں گھر میں رہنا ہے. وہ بالکل کسی جگہ ان میں مجھے نہیں فیل ہوا کہ ان میں کوئی دل آزاری ہے, کوئی پریشانی ہے.
یقیناً ایسی ہے. بہت شکریہ آپ کا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور حدیث صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے آخری وقت تک ہمارا ساتھ دیا. یقینی طور پر فلسطین کے عوام اور خاص طور پر غزہ کے عوام نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا, اسے یہ ثابت کیا کہ وہ الہی تعلیمات اور دینی تعلیمات سے متمسک اور انہی کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور اسی پر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں. جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایک مسلسل تحریک کا نام ہے جو دائمی تحریک ہے, اور ظاہر ہے کہ جو دائمی تحریک ہوتی ہے وہ کبھی رکتی نہیں. اور آپ نے یہی یہ اپنے خطاب میں فرمایا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں جہاں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی, وہاں کے لوگوں نے ایمان اور اللہ پر بھروسہ کر کے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا, اور یہ ثابت کیا کہ قرآن اور الہی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات سے اگر متمسک رہا جائے تو کوئی بھی قوت شکست نہیں دے سکتی. جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے اپنی گفتگو میں کہا, یقینی طور پر یہ ایمان کی قوت, یہ اللہ پر بھروسے کی قوت. یہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.